بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, صبح بخیر اور بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام نسیم زندگی میں. السلام علیکم خرم,
کیسے
اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے؟
بالکل ٹھیک ٹھاک. سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. انشاءاللہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا, مزیدار قسم کا, گرم گرم قسم کا پروگرام ہم نے آپ لوگوں کے تیار کیا ہے. مختلف اس کے حصے ہوں گے
بالکل,
اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی ہمارے اس پروگرام میں ساتھ دیں گے
ضرور. اور ہمارے ہفتے کا موضوع چل رہا ہے مذہبی رواداری, اور آپ کا ساتھ اس موضوع میں بہت ضروری ہے. آپ ساتھ کس طرح دے سکتے ہیں؟ ہمارے سامنے واٹس ایپ اور وائبر آن لائن ہے, نمبر جلدی آپ اسکرین پر دیکھیں گے. اس کے علاوہ facebook.com/SUT Morning Show پر بھی جو ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہم ایک کلک کی دوری پر ہے. اس کے علاوہ ہمارے لائیو نمبرز آپ دیکھیں گے اسٹوڈیو میں, لائیو کالز آپ کر سکتے ہیں. اپنا نمبر ہمیں میسج کیجیے, ہم خود آپ سے رابطہ کریں گے. کیوں خورم؟
بالکل صحیح آپ نے کہا جی, بالکل. پروگرام نسیمی زندگی آپ لوگوں کا اپنا پروگرام ہے, اور آپ لوگوں کی شرکت کے بغیر یہ بالکل پھیکا پڑ جاتا ہے.
بالکل. اور خورم, اب باقاعدہ طور پر جو ہے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں, اور جس طرح خورم کہتے ہیں کہ نسیم زندگی ہر روز صبح آپ کے لیے تحفہ لے کر آتا ہے,
بالکل.
ایک فرمان کی صورت میں, ایک حدیث کی صورت میں, تو ساتھ مل کر دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان. اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہیں, خداوند عالم کے نزدیک بندوں میں سب سے زیادہ مغضوب وہ شخص ہے کہ جو غیبت کیا کرتا ہے.
جی محترم ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے پروگرام نسیم زندگی میں. اور میں چاہوں گی کہ خورم ہمیں بتائیں کہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان کون ہوں گے.
جی بالکل, آج رباب ہمارے ساتھ ڈاکٹر آصف رشید ہوں گے, اور ان کا بارہ ڈاکٹر ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ, لیکن یہ کہ ان کی جو فیلڈ ہے جس میں ان کی تعلیم جاری ہے وہ ہے کہ پریونشن, بیماریوں سے کیسے بچا جا سکے اور کیسے ان کا پھیلاؤ روکا جا سکے. تو انشاءاللہ آج بھی ہم ان سے ایک بڑی اہم بیماری خسرے کے بارے میں, کہ اس کے پھیلاؤ کو کیسے روکا جا سکتا ہے, یا خود بیماری کو کیسے روکا جا سکتا ہے, کیسے اس سے بچا
ہونے سے پہلے کس طرح ہم روک سکتے ہیں.
بالکل ایسا ہی ہے.
بالکل, بہت شکریہ خورم. اور میں آپ کو اور اپنے محترم ناظرین کو لے چلوں گی نئی دلی اسٹوڈیو, جہاں پر مولانا خوشتر نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور ہمارے ہفتے کے موضوع کے بارے میں ہم ان سے گفتگو کریں گے.
زبردست. اور جی انشاءاللہ امید کریں گے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. وقت ہوا ہے
جان بنانے کا. بالکل, جان ہے تو جہان ہے. ساتھ مل کر دیکھتے ہیں ہمارے ورزش کا حصہ پلاٹیز, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
ہمارے ساتھ رہیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, صبح بخیر. آج ہم ایک اور پلاٹوس کی ایک اور ایکسرسائز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمیں امید ہے کہ جو پچھلی ایکسرسائزز تھیں وہ آپ نے اچھی طرح انجام دی ہوں گی. یہ ایکسرسائزز ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بہت سادی لگیں, لیکن آپ یقین کریں کہ ایک مہینے ان ورزشوں کو مستقل بنیادوں پہ کرنے سے آپ اپنے جسم میں بہت تبدیلی محسوس کریں گے. آج جو ایکسرسائز ہم کریں گے وہ بھی بیٹھ کے انجام دیں گے. ہم بیٹھتے ہیں زمین پہ, اور زمین پہ بیٹھ کے بالکل اسی طرح جس طرح ہم پچھلی ایکسرسائز میں بیٹھے تھے, پچھلی ایکسرسائز کی ہم جو ہے وہ تکرار کر رہے ہیں. دونوں گھٹنے ہمارے مڑے ہوئے ہیں, زمین پہ ہم نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, اور سانس لیں گے, پیٹ کو اندر کریں گے, پیٹ ہماری صاف ہونی چاہیے, سانس چھوڑیں گے. اب جو ہے وہ پیروں کو ہم بالکل سیدھا زمین پہ رکھیں گے. اگر آپ جو ہے وہ پیروں کو زمین پہ بالکل نہیں رکھ سکتے تو کوئی مشکل نہیں ہے, آپ تھوڑا سا جو ہے وہ پیروں کو اٹھا کے بھی رکھ سکتے ہیں. دونوں گھٹنے آپ کے موڑے ہونے چاہیے, بالکل آپ کا بدن بالکل صاف ہونا چاہیے, سیدھا ہونا چاہیے, اسٹریٹ, ہاتھ زمین پہ, سانس لیں گے, پیٹ اندر, سینہ بالکل باہر نکالیں اور سانس لیں. اس کے بعد جو ہے وہ سانس کو چھوڑیں, پیٹ کو اندر, سینہ سامنے کی طرف, سانس لیں اور چھوڑیں, سانس لیں اور چھوڑیں. پیروں کو بالکل سیدھا کر کے رکھیں, پنجے آپ کے سامنے کی طرف ہونے چاہیے, کمر بالکل صاف ہونی چاہیے, سیدھی ہونی چاہیے. اگر آپ کو جو ہے وہ کمر کی کوئی پرابلم ہے تو دیوار سے 10 سینٹی میٹر کا فاصلہ لے کے آپ اس ورزش کو انجام دے سکتے ہیں. ایک پیر کو موڑیں گے, پنجے کو زمین پہ رکھیں گے اور دوبارہ سانس لیں گے, پیٹ کو اندر کریں گے, سینہ سامنے کی طرف. اسی طرح بالکل ہم اس ورزش کو انجام دیں گے, پنجے ہمارے اندر کی طرف موڑے ہونے چاہیے, پنجے کو ہمارے اندر کی طرف ہونا چاہیے. پنجہ آپ دیکھیں ہمارا اندر کی طرف ہے. دوبارہ ہم سانس لیں گے اور سانس چھوڑیں گے, اور آپ جو ہے وہ دیکھیں پنجہ جو ہے وہ میں آگے کی طرف لے کے جا رہا ہوں اور پیچھے کی طرف لے کے آ رہا ہوں. سانس لیں گے, سانس چھوڑیں گے, پیر کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے. اب دوسرے پیر سے الٹے پیر کو دوبارہ موڑیں گے, پیر کو پنجے کو موڑیں گے, سانس لیں گے, پیٹ اندر, سینہ باہر کی طرف, سر بالکل سامنے کی طرف ہونا چاہیے, سانس لیں گے اور پنجے کو جو ہے وہ آگے اور پیچھے کی طرف کرتے رہیں گے. سانس لیں گے, پنجے کو اندر کی طرف کریں گے, سانس چھوڑیں گے, پنجے کو باہر کی طرف کریں گے. سانس لیں گے, پنجے کو اندر کی طرف کریں گے, پنجے کو باہر کی طرف کریں گے. ایک دفعہ اور اس ایکسرسائز کو کرتے ہیں. دونوں گھٹنوں کو موڑیں, پنجے زمین پہ لگائیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کا خیال رکھیں کہ آپ کے دونوں پیر جو ہے وہ زمین سے بہت نزدیک ہوں, آپ کے گھٹنے زمین سے نزدیک ہوں. دونوں ہاتھ زمین پہ رکھیں, سینہ باہر, سانس لیں, پیٹ اندر, سینہ باہر, سر اسٹریٹ ہونا چاہیے. سیدھے پیر کو آپ جو ہے وہ سیدھا کریں, دوبارہ سانس لیں, اب دوبارہ سانس لیں گے, پنجے کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے, پنجے کو سانس جب چھوڑیں گے تو پنجے کو اندر کی طرف لے کے آئیں گے. اب الٹے پیر کے ساتھ یہ ورزش کرتے ہیں. سانس لیں اور سانس کو چھوڑیں, پنجہ دیکھیں, پنجہ اندر کی, جب میں ورزش کر رہا ہوں تو پنجہ باہر کی طرف, سانس جب لیتا ہوں اور جب سانس چھوڑتا ہوں تو پنجہ اندر کی طرف آتا ہے. آپ کا جو ہے وہ پوری اس ورزش میں سینہ سیدھا ہونا چاہیے, نکلا ہونا چاہیے, پیٹ اندر کی طرف ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کو جو ہے وہ یہ لگتا ہے کہ یہ ورزش آپ جو ہے وہ بہت اچھی طرح اور بھی انجام دے سکتے ہیں, تو آپ جو ہے وہ آپ اسی طرح اپنے دونوں پیروں کو سیدھا رکھیں گے, کمر کو سیدھا رکھ کے, سینہ باہر نکال کے, دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ کے دوبارہ آپ اس ورزش کو کریں گے. سانس لیں, پیٹ اندر ہونا چاہیے, سینہ باہر, سانس لیں, سانس چھوڑیں, پیر اندر کی طرف مڑیں گے, سانس لیں, پنجوں کو باہر کی طرف لے کے جائیں, سانس لیں, پنجوں کو اندر کی طرف لے کے آئیں, سانس لیں اور سانس چھوڑتے ہوئے پنجے باہر کی طرف. آج یہ ورزش آپ کو امید کرتا ہوں کہ بہت اچھی لگی ہوگی, اور یہ ورزش کرنے سے انشاءاللہ آپ بہت ریلیکس ہوں گے. میں آپ کو پھر تاکید کرتا ہوں کہ جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں ورزش کو اس طرح انجام دیں, اسی طرح اس کی ایکسرسائز کریں. گھر میں بالکل ان نکات کو آپ ذہن میں رکھیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ بھول جاتے ہیں تو ان نکات کو آپ یاد کر لیں, لکھ لیں. انشاءاللہ کل ایک اور ٹیسٹ کے ساتھ, ایک اور ایکسرسائز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.
جی محترم ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور امید کرتی ہوں ہمارے ورزش کے حصے کے ساتھ آپ نے ورزش بھی کی ہوگی, اپنے آج کے دن کو بھرپور انرجی سے بھرا ہوا اور ایک دم فٹ بنا لیا ہوگا. جی خورم, اور اب وقت ہوا ہے ہمیں خالص ہم چلتے ہیں نئی دہلی اسٹوڈیو جہاں پر مولانا خوشا نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. میں سلام عرض کرتی ہوں ان کی خدمت میں, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں مولانا صاحب. اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہفتے کا موضوع چل رہا ہے مذہبی رواداری, میں اس سلسلے میں پوچھنا چاہوں گی کہ مولانا صاحب آج کل کے جو لوگ ہیں, ہم خود یعنی بات کرتے ہیں تمام افراد کی, یہ کہتے ہیں کہ ہم بھائی بہت ماڈرن ہیں یا ٹیکنالوجی میں آگے ہیں یا علم میں آگے ہیں, یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق سے جو وہ دفاع کر رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں در حقیقت مذہبی رواداری کے جو سلسلے میں ہیں ہم کہیں جہالت میں اب تک پھنسے ہوئے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟
میرے خیال سے ہماری آواز,
اچھا میرے خیال سے وہ آواز میں ڈیلے ہے, ایک مطلب آ رہا ہے. جی ہاں صحیح. تو پھر میرے خیال سے جب آواز میں ڈیلے ہم خود بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ خرم یہ بات حقیقت ہے کہ آج کل ہم اس بات پہ ہیں کہ سب یہی بولتے ہیں بھائی ماڈرن زمانہ ہے, ٹیکنالوجی میں آگے, ہم علم میں آگے ہیں, یہ ہماری سوچ بہت بڑی ہے اور یہ چیزیں, لیکن کہیں نہ کہیں اس سلسلے میں تمام پوری تمام افراد کی بات کر رہی ہوں, کہیں نہ کہیں جہالت کے دائرے میں ہم پھنسے رہے ہیں.
جہالت کی یہ وہی بات آ جاتی ہے, کہتے ہیں نا کہ جی علم ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جہالت سے دور کر دے. اگر علم کے ساتھ عمل نہ ہو اور صحیح قسم کا علم حاصل نہ کیا جائے تو ظاہری بات ہے کہ وہ علم تو اتفاقاً خطرناک بھی ہے, کیونکہ اس وقت آپ پڑھے, اس وقت جب آپ ایسی شخصیت کسی کی ہو تو پھر اس میں یہ آ جائے گا کہ اس کو شخص کو ہم کہیں گے کہ پڑھا لکھا جاہل. پڑھا لکھا جاہل انسان تو وہ ظاہری بس نے ڈگری بھی لے لی ہے, وہ جاہل بھی ہے تو وہ بڑے بڑے کام کرے گا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے جیسے کہا کہ آج کل کے زمانے میں مذہبی رواداری کم تر دیکھنے میں ملتی ہے پہلے وقتوں سے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ علم میں تو آگے بڑھ گئے, ہم لوگوں نے چاند پر تو ہم پہنچ گئے, لیکن ہم لوگوں نے اخلاقیات کو اپنی زندگی سے ختم کر دیا ہے. اور جیسے کہ کل غزنفر صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے, ملک غزنفر اسلام آباد اسٹوڈیو سے انہوں نے جوائن کیا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام نام ہی اخلاقیات کا ہے, اخلاق کا, اچھے اخلاق کا, بات کرنے میں اخلاق, کوئی کام کرنے میں اخلاق, ہر چیز میں اہم جو چیز دین اسلام نے ہمیں بتائی ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہر کام کریں لیکن اس میں اخلاق ہونا چاہیے, اس کو ایک ایسی رینج میں, ایک ایسے حد میں رہ کے کریں جو جب آپ وہ کام کریں تو کوئی اگر کوئی آپ کو دیکھے تو کہے کہ یہ انسان ہے.
بالکل
انسانیت کا دامن مت چھوڑیں. تو جب آپ انسانیت کا دامن چھوڑ دیتے ہیں, جیسا کہ آپ کو آج کل دکھنے میں ملتا ہے عراق میں, سوریہ میں آپ دیکھتے ہیں وہاں پر جو یہ ٹیررسٹ وغیرہ جو وہاں جمع ہوئے پڑے ہیں,
سپر پاور جو اٹیک کر رہے ہیں کے اوپر,
وہ اخلاقیات کے دائرے انسانیت سے دور ہو چکے ہیں.
صحیح خورم, ہمارا رابطہ نئی دلی اسٹوڈیو سے ہو گیا ہے, مولانا خوشا نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلام عرض کرتی ہوں آپ کی خدمت میں, پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. مولانا صاحب اپنا سوال پھر سے دہرا رہی ہوں کہ آج کل کے زمانے میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم بھائی علم میں آگے ہیں یا ہم ٹیکنالوجی میں آگے ہیں, ماڈرن زمانہ ہے, ہماری سوچ بہت بڑی ہے, آداب معاشرت میں ہم آگے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں مذہبی رواداری کے سلسلے میں ہم ایک جہالت کے دائرے میں جو ہے وہ جکڑے ہوئے ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
اسلام میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ سورہ ناس سے لے کر قرآن کریم کی آخری آیت تک, سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک قرآن کریم کے آخری چیپٹر تک, اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا ذخیرہ آپ کھنگال لیں, اسلام میں جو اخلاق کی بات کی گئی ہے, اسلام میں جس رواداری کی بات کی گئی ہے, اسلام میں جو پڑوسیوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے, اور اسلام میں حسن سلوک کی بات کی گئی ہے, تو میں یہ نقطہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جنرل کی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم میں حسن سلوک کہا گیا ہے کہ صرف مسلمانوں سے کی جائے.
بالکل
ایسا نہیں ہے کہ اپنے پڑوسیوں اگر مسلمان ہوں تو صرف ان کے حقوق ادا کیے جائیں, اور اگر کوئی غیر مسلم ہو تو ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے.
بالکل
کوئی مسلمان ہو تو اسے گالی نہ دی جائے, اور اگر کوئی غیر مسلم ہو تو اس کے ساتھ آپ گالی گلوچ کریں. تو قرآن کریم کا اور احادیث رسول کا جو پورا ذخیرہ ہے, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا ذخیرہ جس میں اخلاقیات کی تعلیم دی گئی ہے, اس میں سلوک اور رواداری کی تعلیم دی گئی ہے, وہ احترام آدمیت کے لیے دی گئی ہے, وہ پورے امت مسلمہ کے لیے صرف نہیں ہے بلکہ عام انسانوں کے لیے وہ دعوت دی گئی ہے. میں آپ کو ایک قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ یہاں پڑھ کے اس کو ایک مثال کے طور پر سمجھانا چاہوں گا کہ جیسے قرآن کریم نے فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی سائل کوئی مانگنے والا تمہارے پاس آئے تو اس کو جھڑکو مت. تو یہ نہ جھڑکنا جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ مسلمان کو یا آپ کے پاس مانگنے والے آئے تو اس کو آپ جھڑک دیں, نہ جھڑکیں, اور اگر کوئی غیر مسلم آئے تو اسے جھڑک دیں, نہیں. پھر اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہت اچھی حدیث پاک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشرو ولا تنفرو, کہ ان چاروں طرف امت مسلمہ ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ جو ہے وہ اچھی باتیں کہو, اچھی باتیں پھیلاؤ, اور ولا تنفرو نفرت مت پھیلاؤ. تو یہ جو بات کہی گئی ہے وہ یہ صرف مسلم معاشرے کے لیے نہیں کہی گئی ہے بلکہ یہ تمام باتیں پوری دنیا انسانیت کے لیے کہی گئی ہے جہاں ہم بستے ہیں, ہم رہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کا اسپریچویلٹی کا ایک اسلام کا جو ہے سب سے اہم رکن جو ہے وہ اسپریچویلٹی ہے, یعنی جس کو ہم احسان بھی کہتے ہیں قرآنی زبان میں اور دین کی زبان میں, اور تصوف بھی کہتے ہیں جس کو ہم عام طور پر اسپریچویلٹی کہتے ہیں. اسپریچویلٹی کیا ہے؟ وہ پورا کا پورا اخلاق ہے. آپ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے کہ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تصوف بجز خدمت خلق نیست, تصوف جو ہے وہ خدمت خلق کے علاوہ اور کچھ نہیں.
بالکل
پورا کا پورا تصوف جو ہے اسپریچویلٹی ہے, وہ اخلاقی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک اور یہاں پر صوفی بزرگ کا مجھے قول یاد آ رہا ہے, انہوں نے فرمایا کہ التصوف کلہ اخلاق, من زاد علیک بالاخلاق زاد علیک بالتصوف, کہ تصوف جو ہے وہ اسپریچویلٹی جو ہے وہ پورا کا پورا اخلاق ہے. جو اس اخلاق میں زیادہ بڑھا اس نے سمجھ لیجیے کہ روحانیت میں اپنے آپ کو آگے بڑھا لیا, تصوف میں آگے بڑھا لیا. اس کے علاوہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا, چونکہ میں دین اسلام کے جو ماننے والے ہیں مسلمان ہیں, آج آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف جو ہے وہ عجیب افراتفری کا ماحول ہے.
بالکل
کچھ لوگوں نے اسلام کو غلط ڈھنگ سے سمجھ لیا ہے اپنے آپ کو. تو اس میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو بھیجا ہے یہاں پر وہ اس لیے نہیں کہ صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے, وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے. قرآن کریم کی واضح آیت ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یہ نہیں کہا گیا الا رحمۃ للمسلمین, یہ نہیں کہا گیا الا رحمۃ للمؤمنین, بلکہ کیا کہا گیا ہے الا رحمۃ للعالمین, یعنی تمام عالم اسلام کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. رحمت جب انہیں بنا کر, جب اللہ کے رسول جو دین کی بنیاد ہے, جن سے دین شروع ہوا, دین کی اساس ہے, جب وہ رحمت بنا کے لیے بھیجے ہیں تو ہم ان کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے زحمت کا باعث نہ بنے, پریشانی کا باعث نہ بنے, بلکہ رحمت کا باعث بنے.
بالکل
مولانا صاحب, ایک سوال میں یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ آج کل یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ بہت سے عالمی دین, بہت سے مذہبی اسکالرز, انہوں نے بہت سے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور وہ بڑے آرام سے آتے ہیں, ممبر پہ بیٹھتے ہیں اور بڑے آرام سے بولے جاتے ہیں اور ایسی سی باتیں کر دیتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ تو بہرحال بات سنتے ہیں, ظاہری بات ہے بات مانتے ہیں جب وہ ان کے سامنے ایک مذہبی اسکالر بیٹھا ہوا ہے اس کی بات سنتے ہیں اور ایسی سی باتیں کر دی جاتی ہیں. میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہم ہوتے کون ہیں کہ آ کے یہ کہہ دیں کہ جی وہ غلط ہے میں ٹھیک ہوں اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دو. جب وہ ممبر پہ بیٹھ کے یہ بول رہا ہے کہ وہ غلط ہے تو وہ ممبر کے نیچے آ کے بولے گا بھائی ان کو مار دو.
دیکھیے آپ نے بالکل درست کہا, میں آپ کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں کہ علماء جو ہیں وہ دین کے خادم ہوتے ہیں اور علماء دین کے ورکرز ہوتے ہیں. ان کے سامنے ان کی مثال میں ایسی دوں گا کہ سب سے پہلے یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ ایک عالم دین کی مثال ایک ڈاکٹر کی طرح ہے. ڈاکٹر کے پاس جب اگر کوئی مریض جاتا ہے تو اس وقت ہوتا یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر جھڑک دے یا اس سے سختی کے ساتھ بات کرے یا غلط طریقے سے بات کرے تو ظاہر بات ہے کہ آپ دوبارہ اس ڈاکٹر کے پاس کبھی نہیں آئیں گے.
صحیح.
اسی طرح اسلام کی دین کی خادم ہونے کی حیثیت سے وہ دین کے ایک طرح سے ڈاکٹر ہیں, और उनके पास अगर कोई जो उनके सामने जो लोग बैठे हुए हैं, जो उन्हें सुन रहे हैं, जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं, उनके साथ हमेशा नरमी से बात करनी चाहिए और उसके साथ साथ जब भी कोई बात करें वो रवादारी और अदल की बात करें। इस्लाम जो है उम्मत वस्त उसको कहा गया है कि एहतदाल का मजहब है, रवादारी का मजहब है। इस्लाम में सख्ती नहीं है, ना इतनी रुख्सत है कि लोग गलत काम करें, ना इतनी सख्ती है कि लोग परेशान हो जाएं। दरअसल मैं ये बताना चाहूंगा कि इस्लाम के अंदर जो एक जदीद खारजियत आई है उसकी ये सब देन है, और जो उलमा और जो मशायख जो इस तरह की बातें करते हैं दरअसल वो इस्लाम का उनका मुताला नहीं है। मैं तो साफ साफ यही कहूंगा कि उनका सीरत का मुताला नहीं है। अगर उन्होंने सीरत का मुताला किया होता, कुरान का गहराई से मुताला किया होता, तो कुरान ने कहीं पर भी गैर मुस्लिमों के साथ भी सख्ती और रवादारी की बात नहीं की है, तो मुसलमानों को तो जाने दीजिए। गैर मुस्लिमों के साथ हमेशा रवादारी की बात की है, मोहब्बत की बात की है। उसकी एक मिसाल आप ले लीजिए कि जब ज़कात की तकसीम के लिए जब कुरान करीम में जो क्लासिफाई की गई है कि ज़कात का माल किसको किसको दिया जाए, तो कुरान करीम में उन सात हिस्सों में से एक हिस्सा मुअल्लफतुल कुलूब जिसे कहते हैं तालीफ कल्ब के लिए गैर मुस्लिमों को देने के लिए भी कहा गया है, जो बाद में हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको उसको जो है वो अपने मनसूख करार दिया। लेकिन कुरान करीम में तालीफ कल्ब के लिए गैर मुस्लिमों को भी ज़कात में से एक हिस्सा देने की बात की गई है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं यहाँ पर एक बात कह के उसको वाज़ह करना चाहूँगा, उससे हुज़ूर की हदीस बयान करके कि उम्मते मुस्लिमा की, दरअसल ये आलिम भी मुसलमानों के अंदर आते हैं, मुस्लिम वो भी हैं, वो भी मोमिन हैं, उसका भी सबसे पहले वो मुसलमान है फिर एक आलिम दीन है, सबसे पहले वो मोमिन है फिर एक आलिम दीन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमानों की सिफत बयान करते हुए, मुसलमानों की बहुत सी सिफतें हो सकती हैं, उसमें से एक वाज़े सिफत ये है कि मन सलीमन नास, मन एक वाज़े सिफत ये है कि अल मुस्लिमु मन सलीमन नास मिन लिसानी ही व यदीह, अल मुस्लिमु मन सलीमन नास मिन लिसानी ही यदीही। मुसलमान कामिल मुसलमान वो है, कामिल मोमिन वो है कि जिसके हाथ से और जिसकी जबान से लोग महफूज रहे,
बिल्कुल
उनसे कोई तकलीफ हो। इसमें मैं यहाँ पर एक इस हदीस पाक की दो सतह है, एक सतह तो ये है कि हम एक इसकी अदना सतह है, एक इस आला सतह है। एक अदना सतह तो ये है कि हम किसी के साथ गलत सलूक ना करें, उसके साथ गाली गलौज ना करें, उसे अजियत ना पहुंचाएं, ना अपने हाथ से, ना अपनी जबान से, ना किसी और चीज से। और इसकी आला सतह ये है कि हम बढ़कर उनके साथ भलाई करें, अगर कोई गैर मुस्लिम भी है तो उनके साथ हम बढ़कर भलाई करें, उनके साथ हम अच्छाई करें, उन्हें किसी दवा की जरूरत हो तो वो दवा पहुंचाएं, उन्हें अगर किसी दिलासे की जरूरत हो तो हम दिलासा दें, उनके साथ अच्छे सलूक करना हो तो अच्छा सलूक करें। दरअसल हम इस्लामिक कॉन्सेप्ट से नावाफियत की वजह से जो आज उलमा मिंबर पर बैठ के जो गलत बातें करते हैं, उन्होंने सही सीरत का मुताला नहीं किया है, इस्लाम की सही अहादीस रसूल का मुताला नहीं किया है, और सबसे बड़ी बात है कि हुजूर सरवर कौनैन और हमारे असलाफ जो गुजरे हैं उनकी जिंदगी का मुताला नहीं किया है कि किस तरह से नरमी के साथ और किस तरह से रवादारी के साथ उन्होंने इस्लाम को फैलाया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि फिक्र इस्लाम का एक अहम बाब है। फिक्र में देखिएगा आपके बाकायदा गैर मुस्लिमों के लिए, यानी इस्लामी स्टेट में गैर मुस्लिमों के लिए बाकायदा तौर पर एक बाब मुख्तस किया गया है जिम्मियों के लिए। जिम्मी कहते हैं कि जो इस्लामिक स्टेट में जो गैर मुस्लिम रहते हैं उनके क्या हुकूक होंगे, उसके लिए बाकायदा एक बाब बनाया गया है कि उनसे टैक्स लेकर उनकी जान की, उनकी माल की और उनकी इज्जत की हिफाजत की जाए। तो इस्लाम तो ये कहता है, और अगर कोई उसके साथ तशद्दुद बरतता है तो मैं समझता हूँ कि वो इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक
नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना खुशन और रानी साहब, आपने हमें दिल्ली स्टूडियो से ज्वाइन किया, बहुत जबरदस्त गुफ्तगू आपके साथ रही, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका अहम नुकात की तरफ आपने इशारा किया और मैं दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाजरीन सुनने वाले इसको सुनेंगे, समझेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में।
जी खुर्रम, अब वक्त हुआ एक वक्फा लेते हैं
बिल्कुल,
और उसके बाद प्रोग्राम नसीम जिंदगी को जो है वो आगे बढ़ाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। जी मोहतरम नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम नसीम जिंदगी में। यहाँ जल्दी से अपने कुछ नाजरीन का नाम पढ़ती चलूंगी जिन्होंने फेसबुक पर हमें लाइक किया है। शौकत अली साहब, तारिक हकीम साहब, जफर हसन साहब, सैयद मुनवर काजी साहब और सैयदा अबा जहरा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया तो तमाम नाजरीन का जो हमें याद रखते हैं और इसी तरह याद रखिये। इसके अलावा आप कमेंट भी कर सकते हैं हमारे हफ्ते के मौजू पर या हमारे माहिरीन से सवाल पूछते हैं। बात हुई माहिरीन की तो फौरन चलेंगे गुफ्तगु के हिस्से की तरफ जहाँ खुर्रम हमारा इंतजार कर रहे हैं।
जी खुर्रम जी, बिल्कुल शुक्रिया अदा करते हैं हमारे सारे नाजरीन का, और बहरहाल हमें बहुत खुशी होती है जब आप लोग हमारे हमें कमेंट भेजते हैं, कोई भी बात हमारे साथ शेयर करते हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर आसिफ रशीद यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, اور جیسے کہ میں نے بتایا خسرے کی بیماری کے بارے میں ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے. سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟
اللہ کا کرم ہے.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ٹائم نکالا ایک بار پھر آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے. ڈاکٹر صاحب خسرہ کیا ہے؟
خسرہ میزلز اسے کہتے ہیں. یہ وائرل بیماری ہے اور کنٹیجیس ہے کہ ہائیلی کمیونیکیبل. اب اس میں جو ہے ریسپائریٹری سسٹم, نظام تنفس, اسکن کا سسٹم اور امیون سسٹم پہ اٹیک وائرس کا ہوتا ہے. اب اٹیک ہوا, اب اس کے علامات بخار ہو جانا جو سب سے اہم چیز ہے, اسکن پہ ریشز وغیرہ, کھانسی, قرائزہ مین ناک بہنا, آنکھوں سے پانی بہنا, یہ اس کی علامات ہے. اور یہ ہائیلی یعنی کہ نوٹیسیبل ڈیزیز ہے ان دا ورلڈ, اور اس سے کافی زیادہ اموات یعنی کہ بچوں میں واقعہ ہوتی ہیں. اور میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 2013 میں 1.5 لاکھ کے قریب بچے میزل سے ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ ایک سب سے اہم بیماری ہے. اور ایون دین کے ویکسین ہونے کے باوجود اتنی زیادہ ڈیتھس ہوئی ہیں. اور یہ بہت زیادہ
کیا ویکسین کام نہیں کر رہی ڈاکٹر صاحب, یا لوگ ویکسین صحیح طریقے سے نہیں لگا رہے؟
ویکسین تو کام کر رہی, لوگ ویکسینیشنز سے اوائڈ کر رہے ہیں.
اچھا
کرتے ہیں
ٹھیک ہے.
اور کچھ ویکسین ہونے کے بعد بھی کچھ ایویڈنس ملیں گے وہ کیسز میزل سے,
وہ تو بہت کم ہوں
کام ہے. لیکن یہ کہ ویکسین نے کافی حد تک 95% کوریج دے دی ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن ایون دین پھر بھی اس کی آؤٹ بریکس یا اس کی ایپیڈیمکس چلتی رہ رہی ہیں.
ٹھیک ہے صحیح. تو ڈاکٹر صاحب کس طرح پھیلاؤ اس کا کیسے ہے, کیسے پھیل رہا ہے؟
پھیلاؤ جو اس کا ہے میزل کا وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے. مین اب میں نے سنیزنگ کی یا کفنگ کی ہے, جو ڈراپلیٹس نکلے میرے منہ سے یا ناک سے اس کے اندر وائرس ہے.
ٹھیک ہے.
وہ دوسرے بندے کو کمیونیکیٹ ہو جائے گا.
ٹھیک ہے.
اب اس ڈراپلیٹ کے اندر جو وائرس ہے وہ 2 گھنٹے تک زندہ رہے گا.
اچھا.
اور وہ یعنی کہ 2 گھنٹے تک اٹ مین کہ انفیکٹیو ہے اور کمیونیکیٹ ٹو ادر پرسن.
تو معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب, یہ چھینکنا کھانسی لینا ہمارے یہاں یہ دیکھنا ملتا ہے کہ منہ کو ڈھانپنا یا سر نیچے کرنا بہت کم دیکھنے ملتا ہے. بڑے آرام سے چھینک مار دی جاتی ہے, کھانسی کر لی جاتی ہے. اور جو ہے یہ کیوں ہے, اس کے کیا کیوں لوگ اس کو تھوڑا کنٹرول نہیں کرتے کبھی؟
یہ ایکچولی یہ تو سب سے پہلے ایتھیکلی اچھا نہیں ہے کہ آپ ایک محفل میں بیٹھ کے کھانسنا. اگر آپ کو ٹھیک ہے سنیزنگ یا کفنگ ہے, آپ اٹھیں اور تھوڑا سا باہر نکلیں. اور یہ اس طرح یہ جو ایونٹس ہے یہ صرف یہ میزل نہیں ہے, کئی بیماری ہیں, انفلوئنزا ہے.
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے. کرونا وائرس انفیکشن ہے,
ٹی بی کا وائرس کہا جاتا ہے.
اسی طرح یہ کئی بیماری, یہ یعنی کہ بہتر ہے کہ جب بندہ سکھ ہو پہلے تو یہ کہ اس محفل میں اسے جانا نہیں چاہیے. وہ ٹرائی ٹو لیو ان دا
ریسٹ کرے,
ریسٹ کرے. جب تک یورپ میں میں رہا ہوں, جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو پروفیسر اسے بولتا تھا کہ آپ کیوں آئے ہیں, آپ کو گھر میں رہنا چاہیے تھا, آپ ریسٹ کریں. تو دوسروں کو انفیکٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ ایتھیکلی میں تو اسے اچھا نہیں سمجھوں گا کہ آپ محفل میں کھانسیں اور دوسرے کو بیماری کمیونیکیٹ کریں.
بہرحال اس کے لیے تو دعائی کی جا سکتی ہے کہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا وہ ہو کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں. کیونکہ ہمارے یہاں تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی دیکھنے میں ملتا ہے کہ لوگ وین میں بیٹھ کے جو ہے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال جب اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا تو پھر چھینک اور کھانسی تو کوئی چیز نہیں. ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں, آپ نے بتایا کہ کھانسنے اور اس سے ہوتا ہے, اور کوئی رستہ ہے ہمارے پاس؟
نہیں, یہ تھرو کفنگ اور سنیزنگ.
اچھا,
یہ جو
ہوا کے ذریعے, سانس کے ذریعے.
اور اس کی اگر مجھے پہلی سلائیڈ کی طرف لے جائیں, اس کی میں تھوڑی پریولنس بتا رہا ہوں,
دکھا دیجئے. جی
پریولنس بتاؤں گا کہ یہ بھی آل اوور دا ورلڈ اس کی یعنی کہ پریولنس ہے میزلز کی,
کہ پوری دنیا میں.
پوری دنیا میں میں کل رپورٹ پڑھ رہا تھا کیونکہ میں ڈبلیو ایچ او لیبس ہیں ہمارے ادھر کام کر رہے ہیں, تو ادھر 3,000 سے زیادہ کیسز ادھر ایران میں رپورٹ ہو چکے ہیں.
اچھا, میزلز کے.
ہاں, اس 2013 کے خسرہ میں. تو اس طرح پاکستان میں بھی یہ پرابلم چل رہی ہے, اور افغانستان میں تو یہ بہت زیادہ پرابلم ہے, لائک افریقن کنٹری. تو یہ کہنا کہ مسئلہ یہ ہے کہ بیماری ویری مچ ہیز اے امپورٹینس.
اچھا.
اور آل اوور دا ورلڈ اس پہ کنسنٹریٹ کیا جا رہا ہے, اس پہ ویکسین پہ کافی زیادہ یعنی کہ اویئرنیس پیدا کی جا رہی ہے کہ اس سے ویکسین کو یعنی کہ لانچ کریں اور اس سے بچا جائے. خاص طور پہ بچوں میں اس کی پریولنس ڈے بائی ڈے زیادہ ہوتی جا رہی ہے.
اچھا ٹھیک ہے, صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, گفتگو آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. ہم کوشش کریں گے آپ کی تصویر بھی جو ہے 12 LCD پہ لائی جا سکے. گفتگو آپ کے ساتھ بڑھائیں گے. ناظرین, آپ لوگ ڈاکٹر آصف رشید کی گفتگو ملاحظہ فرما رہے ہیں, خسرے کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بات کریں. یہاں پر چلیں گے ہم روب آپ کے پاس. شروع
بہت شکریہ خورم. جی ہاں بالکل آپ کی گفتگو جاری رہے گی, لیکن ناظرین ہم یہاں ساتھ مل کر دیکھیں گے وقفہ, ایک کلپ دیکھیں گے, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی محترم ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام نسیم زندگی میں. ڈاکٹر آصف رشید کے ساتھ ہماری گفتگو چل رہی ہے خسرے سے بچاؤ. ہم فوراً چلیں گے خرم کی طرف. جی خرم.
بہت شکریہ رباب. جی بالکل, خسرے سے بچاؤ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے ہماری گفتگو چل رہی تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ خسرے کی جو ویکسین ہے انجیکشن ہے یا نہیں, پولیو کی طرح قطرے ہیں کیا, کس طرح کے؟
اچھا یہ قطرے نہیں ہے. یہ جب یہ بیماری شروع ہوئی تو 1960s کی بات ہے, تو کلڈ ویکسین بنی تھی.
اچھا
تو اس میں چلے میں پہلے پریولنس کی طرف. ہاں اس کے یہ دیکھیں جی, یہ جو ڈفرینٹ سرکل میں کلرز وغیرہ ہیں, یہ اس کی اقسام ہیں کہ کون کون سی کس میں, کیونکہ ایک یہ آر این اے وائرس.
اچھا
ٹھیک ہے, اس میں چینجز.
ہاں ہاں, یہ خود اپنے آپ میں تبدیلیاں لاتا ہے.
اب جو تبدیلی ہے وہ دیکھیں, اب انڈیا میں جو ہے جو بلو کلر کا سب سے زیادہ یعنی کہ اس جینو ٹائپ کی پریولنس ہے, D8
کی.
اور پاکستان میں جو ہے لائٹ بلو جو کلر ہے وہ D4 کی, اور اسی طرح جو ادھر ایران میں اس جگہ پہ ہے D4 کی پریولنس اور H1 کی پریولنس ہے. تو اٹس مین یہ بیماری ہر جگہ اس کا وجود ہے, اور ایون دین کینیڈا اور امریکہ میں بھی اس کا یعنی کہ وجود پایا جاتا ہے.
اور جی 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 ڈاکٹر صاحب,
اور افریقن کنٹری تو یہ انڈیمکس ہے, مین کہ ادھر تو بیماری ہے ہی ہے. اب اس کی وجہ بھی میں بتا دیتا ہوں کیوں ہے. یہ جو میزلز ہیں, یہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہونا, میل نیوٹریشن جسے ہم کہتے ہیں خوراک کی
غذا کا اچھا نہ ملنا,
نہ ہونا غذا کا پورا نہ, خاص طور پہ وائٹامن اے ڈیفیشنسی اگر نہیں ہے, دے دا چائلڈز آر مور پرون ٹو میزلز.
ٹھیک ہے.
سو اس لیے یہ افریقن کنٹریز میں جو سرکل ہے نا یلو کلر کا, تو اس میں زیادہ یعنی کہ پریولنس ہے.
صحیح. اچھا ایک چیز ڈاکٹر, یہاں پر مجھے جو دکھنے میں مل رہی ہے اگر میں غلطی نہیں کر رہا, تو ہندوستان کے جو ہے اس کے اوپر ایسا وہ کلر ہے کہ ڈیٹا جو ہے اس کا اویلیبل نہیں ہے.
ہاں کچھ ڈیٹا انہوں نے شیئر نہیں کیا ہوگا, لیکن اس کی پریولنس کافی زیادہ ہے.
اچھا پریولنس اس کی کافی زیادہ ہے. ٹھیک, یعنی مقدار میں, لیکن ٹائپ جو ہے وہ یہاں پر ہمیں اس سے پتہ چل سکتے ہیں.
ٹائپ سے اٹ مینز اس کا پریولنس ہے.
ٹھیک
ہے, ایگزیکٹ پریولنس انہوں نے شیئر نہیں
کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ٹائپ جو ہے اس کی بھی خاص وجہ ہے کہ بھائی کچھ خاص ممالک میں خاص ٹائپ ہے یا نہیں, یہ مثلا کہیں سے آ سکتا ہے کہیں بھی؟
نہیں, یہ انڈیمکس ہے, اور کیونکہ جو آر این اے وائرسز جب ریپلیکیٹ کرتے ہیں نا
جی,
تو وہ پرون ٹو میوٹیشن, یعنی اس میں
تبدیلیاں آتی رہتی. کچھ خاص کہانی نہیں ہے اس کے پیچھے.
اس میں نہیں, یہ کچھ جو جینو ٹائپس ہیں یہ اسپیسیفک ایریا میں اور چینج بھی ہوتے رہتے ہیں.
ہو سکتے ہیں
ایک بندہ, اب میں فار ایگزامپل ہوں, انفیکٹیڈ ہوں, میں افریقہ چلا جاتا ہوں, اب میرے D4 جینو ٹائپ ہے, وہ ادھر منتقل ہو جائے, شروع ہو جائے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کیا علامات ہمیں دکھنے میں ملیں گی اس بیماری میں؟
اس کی علامات سب سے پہلے تو ٹیمپریچر 101 تک چلا جائے گا ٹیمپریچر, اس میں یعنی کہ یہ ریکارڈڈ ہے.
ٹھیک ہے.
اور اس کے بعد اسکن پہ ریشز جو کہ بہت ہی پرومیننٹ
دانے
نکلنا شروع ہو جائیں گے, سنیزنگ, کفنگ.
ٹھیک ہے.
اور سب سے اہم چیز ہے ناک سے پانی بہنا, جسے کورائزا اور اس طرح کی علامات, آنکھوں میں بھی پانی بہے گا, اور یہ یعنی کہ اس کی یہ جسے کہتے ہیں نا ہال میک آف سائن سمٹمز جو ہے نا یہ, اور اس پہ کمپلیکیشنز آگے چلتی ہیں. اگر یہ ڈیزیز کو یعنی کہ اسی وقت ٹریٹمنٹ کی طرف نہ لے کے جایا جائے تو اس کے کمپلیکیشن سے ڈیتھ بچوں کی ہو جائے گی.
اچھا, کمپلیکیشن
میں نمونیا, ڈائریا, سویئر ڈائریا ہوگا, ڈی ہائیڈریشن ہوگی اور ڈیتھ ہو جائے گی, نمونک سائن ہوں گے, اور اس طرح یہ اس کی یعنی کہ کمپلیکیشن سے ڈیتھ زیادہ تر ہوتی ہے.
ٹھیک ہے, صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, گفتگو آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. ناظرین ڈاکٹر آصف رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو ہماری ان کے ساتھ چل رہی ہے خسرے کی بیماری کے بارے میں, گفتگو آگے بڑھائیں گے, لیکن ابھی وقت ہوا ہے رباب کی طرف چلتے ہیں. جی رباب,
بہت شکریہ خرم, گفتگو آپ کی آگے بڑھے گی, لیکن میں ذرا سا آپ کا وقت لوں گی اور بات کرتے ہیں کچھ مزیدار کھانے پینے کی چیزوں کی, ان کے فوائد کی. کیا آپ بڑھتے ہوئے پیٹ سے پریشان ہیں؟ اگر آپ پریشان ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جی ہاں، تصویر دیکھ کے آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ نے روزانہ صبح نہار منہ ایک جو ہے چکندر جو ہے اس کو ابال کر کھانا ہے خالی پیٹ، یہ بات یاد رہے، آپ کا بڑھتا ہوا پیٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور چکندر کھانے سے آپ کی جو ہے رنگت جو ہے وہ نکھر جاتی ہے، اس کے علاوہ اس کے کھانے سے بال گرنا جو ہے وہ بھی بند ہو جاتے ہیں، خون کے دباؤ کو بھی یہ نارمل رکھتا ہے، اور چکندر کھانے سے وزن میں جو ہے وہ کمی ہوتی ہے، اس کے علاوہ چکندر جسم میں فوری توانائی جو ہے وہ آپ کو دیتا ہے، اس کے علاوہ دل کے دورے سے بھی آپ کو محفوظ رکھتا ہے، اور چکندر کا رس روزانہ پینے سے جو آپ کی خون کی روانی جو ہے وہ اور بھی بہتر ہوتی ہے، تو روزانہ چکندر کھائیے اور بالکل سلامت رہیے۔ یہاں پر ناظرین لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اور جلدی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین، پروگرام نسیم زندگی میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، میں وقت کو ضائع کیے بغیر چلوں گی خورم کی طرف تاکہ اپنی گفتگو جاری رکھ سکیں۔ جی خورم،
بہت شکریہ رباب جی۔ بالکل، میں اپنے ناظرین سے یہ صرف کہتا چلوں کہ اگر آپ کو کوئی سوال ہے، کوئی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ وائبر واٹس ایپ پہ آپ سوال بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھ سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ٹریٹمنٹ کیسے ہے اس کا؟
اچھا، ٹریٹمنٹ کی طرف جب آئیں گے تو اس کی اسپیسیفک جو ٹریٹمنٹ نہیں ہے، کچھ اینٹی وائرل ڈرگس ہیں جو کہ وائرس کو انہیبٹ کرتی کہ وہ سیل سے بائنڈ نہ کریں، جسے فیوژن انہیبیٹر کہتے ہیں، اور کچھ اس کے کچھ میڈیسن ایسی ہے کہ جو اس کے انزائم جو ہوتے ہیں وائرسز کے، پولیمریز انہیبیٹر، اس پہ کچھ ڈرگس ہیں وہ کام کریں گے، اور ایک ڈرگس ہے ریبافیرین، وہ یعنی کہ یوز ہوتی ہے۔ اب ٹریٹمنٹ میں سب سے جو اہم چیز ہے کہ وائٹامن اے دو بچوں کو،
ٹھیک
ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جب ویکسینیشن کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو تو اس میں وائٹامن اے کے بھی قطرے پلاتے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو وائٹامن اے کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ وائٹامن اے کا فنکشن دو ہیں، ایک تو یہ امیون کو ماڈیولیٹ کرے گا، امیونٹی کو بوسٹ اپ کرے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیلز ہمارے جو خلیے ہوتے ہیں اس کی انٹیگریٹی کو مینٹین کرے گا، تو ٹریٹمنٹ اس بیس پہ کرتے ہیں۔ جب اس کی کمپلیکیشن آ جائے، مین کے نمونک اور بیکٹیریل انفیکشن، سیکنڈری انفیکشن آ جائے، تو اس کو پھر سمپٹومیٹیکلی ڈی ہائیڈریشن ہے تو اسے ہم اس کے مطابق ٹریٹ کریں گے، پانی دے کے، اور اس کے علاوہ جو اینٹی بیکٹیریل یا اینٹی بایوٹکس ہیں وہ بھی، اور اینٹی انفلامیٹری، اور اس طرح یہ اس کی ٹریٹمنٹ لے کے چلتے ہیں۔
وہ علیحدہ علیحدہ ان بیماریوں کا آپ کو علاج کرنا پڑے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، چھوٹے بچوں میں کیا کیا جائے؟ چھوٹے جو بہت چھوٹے بچے، کس عمر سے یہ بیماری ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب؟
اچھا، بیماری کا جو وجود ہے اس کا تو جو پریولنس ہے بچوں میں نا 4 سال سے نیچے جو بھی ہے، اور 4 سال سے اوپر جو ہے نا، اس سے وہ ویکسینیشن جو ہے نا، جو ہے 9 to 15 month جو ہے نا، وہ ویکسین اس کی ریکمینڈیڈ ہے،
ٹھیک ہے،
پہلی جو ڈوز ہے، اور یہ جو سائن میں دکھا رہا ہوں یہ اس طرح یہ شروع ہوتا ہے، پہلے فیس اور نیک، پھر تمام باڈی میں سپریڈ ہو جاتے ہیں،
ٹھیک ہے،
اور اس کے جو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو سب سے اہم چیز ہے سائنس وغیرہ، فیٹ یعنی کہ پاؤں تک چلے جائیں گے،
اچھا، پھیلتے پاؤں تک پھیل جائیں،
پاؤں تک چلیں، اور یہ رہیں گے 3 to 7 days تک، اور اس کے بعد یہ یا تو کمپلیکیشن کی طرف چلا جائے گا، ادروائز اٹ ول یعنی کہ ہیل ہو جائے گا، یعنی کہ سیل باڈی کے اندر امیونٹی ہے تو وہ اسے ہیل کرنے میں مدد دے گی۔
ڈاکٹر صاحب، یہ دانے ہیں یا کیا چیز ہے؟ یہ دانے ہی ان کو کہا جائے گا؟
اسے ایکچولی ریتھمیٹس میکولوپرولینٹ یعنی کہ پیپیولس ٹائپ ہوتے ہیں، یعنی کہ پہلے یہ پیپیولس بنتے ہیں،
ٹھیک ہے،
پھر اس میں یعنی کہ بالکل وہ سرفس کے ساتھ ریڈنس سٹارٹ ہو جائے گی، اس طرح اس کی مختلف
سٹیجز
ہیں، تو یہ جو لاسٹ سٹیج ہے اس میں اس طرح کے یہ ڈسیمینیٹ ہو کے اور
پورے بدن میں پھیل جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، درد وغیرہ ہوتا ہے؟
ہاں ڈیفینیٹلی، اب انفلامیشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسکن میں تو درد تو ہوگا،
صحیح ہے، ٹھیک۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کیسے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کیسے اس بیماری سے بچیں لوگ؟
اس بیماری کی جو بچاؤ ایک ہی حل ہے کہ ویکسینیشن،
اچھا،
جب ویکسین اویلیبل ہے تو اس کی بچوں کو ویکسین کروائیں،
ٹھیک ہے،
اب 9 to 15 months کے اندر اس کا فرسٹ شاٹ لگے گا، اور نیکسٹ جو شاٹ ہے وہ 4 to 5 years میں لگے گا۔ اب ویکسین ہوگی، امیونٹی بوسٹ اپ ہو جائے گی، اور ویکسینیشن کے ساتھ وائٹامن اے کے قطرے بھی پلانے ہیں۔
اچھا،
اب ویکسینیشن ہونے سے بچوں میں 95% پریولنس ڈاؤن ہوگی، تو اس طرح ویکسینیشن واحد حل ہے اس کا بچاؤ۔
ٹھیک ہے,
اس کے علاوہ کوئی
اور رسا نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر بچپن میں نہیں کسی نے ویکسین لگائی خسرے کی تو وہ بعد میں لگوا سکتا ہے؟
بالکل جی, لگوا سکتا ہے, کیونکہ میں نے کچھ پیپر ریڈ کر رہا تھا کہ 20 سال کے بعد بھی پریولنس میزلس کی,
اچھا
تو اس وقت انہیں ویکسین جو ہے لگ سکتی ہے.
ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب, اچھا ایک چیز کہا جاتا ہے کہ جیسے مثلا ٹیٹنس کی ویکسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے ہر 10 سال کے بعد آپ کو اس کو رینیو کرنا ہے, تو اس کا بھی کوئی ایسا ہے؟
دیکھو خرم, میں بات کرتا ہوں کہ جب ہم ویکسین کرتے ہیں ایک ٹائم تک تو باڈی میں امیونٹی رہتی
ہے, دفاعی سسٹم بن جاتا ہے.
ایک ٹائم کے بعد اس کے نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈیز کم ہونا شروع,
ظاہری بات ہے
کم ہوئی, اب اسے سیکنڈ شاٹس کی ضرورت پڑ گئی.
ٹھیک ہے,
اب سیکنڈ شاٹ تو لگنا ہی لگنا ہے.
صحیح ہے,
یہ کوئی بھی ویکسین ہو, یعنی کہ میزلز ہو, انفلوئنزا ہو, اس کے بھی شارٹس اسی طرح لگتے ہیں, پولیو ہے, اس طرح اس کے ریپیٹیشن جسے کہتے ہیں نا, وہ ایک ٹائم کے اندر جو شیڈیولڈ ہے وہ ہونی چاہیے.
صحیح, ٹھیک.
اچھا خرم, میں کیا سوال پوچھنا چاہوں گی, فرض کریں ایک حاملہ خاتون ہے, اس نے ویکسین بھی نہیں لگائی اور اسے خسرا ہو گیا,
ٹھیک ہے,
تو آیا اس کے بچے پر جو اثر پڑے گا یا اسے کس طرح کی ٹریٹمنٹ دی جائے گی؟
جی ڈاکٹر صاحب, کوئی
یہ پرابلم جو ہے نا پریگننٹ وومن میں بہت زیادہ کامن دیکھی جا رہی ہے. اب اس میں جو ہے نا وہ کمپلیکیشن کی طرف لے جائے گا کہ اس میں پری میچور ڈلیوریز,
اچھا,
یا جو کہ بچے کے جو
پہلے بچے کا آ جانا,
ہاں ہو آ جانا, اور وہ اور دوسری بات کہ اگر نہیں ہے تو بچے میں میل فارمیشن, یعنی کہ اس کی
کوئی ظاہری طور پہ
کچھ اس کی اس طرح کی ایبنارملٹیز یعنی کہ
ہو سکتی ہیں.
تو یہ بالکل ارباب آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پریگننٹ وومن پرون ٹو میزل انفیکشن.
تو ڈاکٹر صاحب, پر کوئی طریقہ نہیں ہے کہ مثلا کسی بہتر طریقے سے علاج کیا جائے حاملہ خواتین کا کہ وہ اس طرح یہ مشکلات پیش نہ آئیں؟
اس کا جو واحد حل ہے کہ جب عورتوں کو یعنی کہ اس کی بھی یعنی کہ ویکسینیشن پوری ہونی چاہیے ہر طرح سے,
ٹھیک ہے, اس سے پہلے پلان ہونا چاہیے سارا کچھ.
یہ پلان باہر کے دنیا ہر چیز کو یعنی کہ ایک سیکوینس میں لے کے چلتی ہے کہ وہ اسے پتا کہ میں 6 ماہ کے بعد میری یہ ڈوز لگنی ہے تو وہ خود بخود چلا جائے گا ادھر.
بالکل صحیح, ٹھیک ہے, پریگننسی سے پہلے بھی پلاننگ کرنی چاہیے کہ میں نے انجیکشن لگوا لیا ہے نہیں لگوا,
کیونکہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ اس کے لیے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کے اندر جو بچہ ہے اس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. سو یہ پلان
کرنا ضروری. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, ڈاکٹر آصف رشید آپ تشریف لائے یہاں پر اور بڑے اہم موضوع پہ آپ نے روشنی ڈالی خسرے کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب نے بات کی, امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین کو بھی پسند آئی ہوگی, مفید ثابت ہوئی ہوگی ان کے لیے گفتگو. اور بہرحال ہمیں سوالات بھیجتے رہا کریں, آپ کے کوئی بھی میڈیکل کنڈیشن ہے اس کے بارے میں سوالات بھیجا کریں, ہم یہاں پر اپنے ڈاکٹر حضرات سے کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات لینے کے چلیں گے. رباب پاس جی, رباب
بہت شکریہ خرم, آپ کا بھی اور محترم ڈاکٹر آصف رشید صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا. ایک بات جو یہاں پر مجھے سمجھ آئی ہے کہ ہم یہ ویکسینز وغیرہ کو بہت آسانی سے لے لیتے ہیں, بولتے ہیں نہیں لگانا بچوں میں, مت لگائیے, کیا فائدہ یہ چیزیں, لیکن آگے چل کر بہت ہی گمبھیر مسائل کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میری آپ سے یہی خواہش ہوگی کہ اپنے بچوں کو وقت پر جو ہے ویکسینز وغیرہ لگائیے. لیں گے یہاں ایک چھوٹا سا وقت اور جلدی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں یہاں پر. میں ایک بار پھر مولانا خوشن نورانی صاحب کا اور ڈاکٹر آصف رشید صاحب کا, جنہوں نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا, ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی چلوں گی. اور خرم, کل کے پروگرام کے بارے میں ناظرین کو بتا دیتے ہیں.
بالکل
جی, ہاں
جی, ہمارے ساتھ ایک تو ڈاکٹر انزرابی صاحب ہوں گے انشاءاللہ,
جو طب کی دنیا سے ہمیں اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں.
بالکل ایسا ہی, اور اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم لوگ اپنے مہمان کو دعوت دیں گے کہ وہ ہمارے ہفتے کے موضوع کا نچوڑ نکالیں آ کر, تو انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے اور امید کریں گے کہ آپ کو پروگرام کل کا پسند آئے.
جی ہاں, جو ہم نے پورے ہفتے جو گفتگو کی ہے کل ہم کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہمارا کل کا پروگرام بھی آپ بالکل مس مت کیجیے گا, اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا آج کا دن بہت بہت اچھا گزرے, مجھے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا بالکل. اور کل تک کے لیے مجھے رباب منصوری اور خرم علی گردی جی کو پروگرام نسیم زندگی سے اجازت دیجیے.
خدا حافظ.